رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، آمنت بالله صدق الله العظيم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، سورۃ النساء کے ابتدائی مضامین پر گزشتہ درس قرآن تک میں تسلسل کے ساتھ اس کے مضامین سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ایک تسلسل جاری تھا، اور آج آیت نمبر 82 یعنی 82 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. سورۃ النساء اپنی ترتیب کے اعتبار سے اور اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی سورۃ ہونے کے خاص حوالے سے اپنے مضامین کے اندر اور اپنے پیغام کے اندر انسان کی ضرورت اور اسلام کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کے مکمل گوشوں پر تفصیلی خطاب کرتا ہے، چاہے وہ عقائد و نظریات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ احکام و عبادات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معاشرت اور اخلاق کے حوالے سے ہو. دیگر مدنی صورتوں کے اندر بھی انہی مضامین پر تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے، اور یہ صورت مبارکہ سورۃ النساء جو عائلی زندگی اور معاشرتی زندگی کا ایک مقدمہ ہے، ایک سب سے بڑا نصاب ہے، اس میں اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلی آیتوں کے اندر یعنی 81 اور 80 اور 79 یہ جو پیچھے کی آیات ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام اور دیے ہوئے تعلیمات پر اپنے آپ کو مکمل طور پر لگا دینا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کیے ہوئے کسی بھی فیصلے کے لیے، زبان تو زبان ہے، دل میں بھی اس کے خلاف کسی بات کا گمان یا خیال نہ گزرے، اس کا اہتمام کرنا یہ مسلمانوں کو اس بات پر لازم کیا گیا. منافقین جو مسلمانوں کے صفوں کے اندر آئے ہوئے تھے اور وہ یہود و نصارہ کو تقویت اور فائدہ پہنچانے کی مکمل کوشش کر رہے تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ النساء کے اندر ان کی بنیادی خرابیوں کو ذکر کیا اور ان کے معاملات کو واضح کیا کہ ان کے دل کے اندر جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ اطاعت رسول سے ان کے سینے خالی ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہ ان کے نماز، روزہ، زکوٰۃ کسی چیز کو ہم قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تک ان کا دل ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نائب ہیں، اس حیثیت سے جب تک ہمارے رسول کو قبول نہ کریں، تو ہم ان کے کلمے، ان کی نماز اور ان کے تمام عبادات کو سرے سے قبول نہیں کریں گے. اب یہ ترتیب اس حوالے سے جاری ہے قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا. اب آگے قرآن کریم کی ایک شان, ایک عظمت اور قرآن کریم کے ایک مقام پر خاص طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن کون سی کتاب ہے. فرما ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوا ہوتا, یعنی منافقین کو بھی بتایا جا رہا ہے زجرن, اور مسلمانوں کے عقیدوں کو پختہ کرنے کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن میں جو بات ذکر کی جائے گی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا, اس کی آیات اس کے پیغام میں باہم کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا کہ یہاں کچھ بات کر دی وہاں کچھ بات کر دی, یہ اس کے خلاف ہے یہ اس کے خلاف ہے. فرمائیے کبھی نہیں ہوگا, اس میں اختلاف کبھی نہیں ہوگا, یعنی یہاں پر کچھ بات ہے اور دوسری طرف اس سے بالکل برعکس کوئی بات کر دی گئی ہے. تو قرآن کریم اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ کلام جس کو تم تلاوت کر رہے ہو, جس کو تم پڑھ رہے ہو, جس میں معاملات, غیب کی باتیں, ماضی کے واقعات, مستقبل کے باتیں, تمہاری دل کی کیفیات, تمہیں کیا کرنا ہے, تمام چیزوں کو جو ذکر کیا جا رہا ہے, اس کی آیتوں کی ترتیب, اس کی تلاوت, اس کے الفاظوں کا انتخاب اور اس کے لفظوں کے اندر جو ایک اعجاز اور کرامت ہے جو عربی فصاحت کے اعتبار سے اپنی معراج پر ہے. فرمایا ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے آیا ہوا ہوتا, لوجدو فیہ اختلافا کثیرا, تو تم اس میں بے شمار اختلاف دیکھتے, اس کے اندر تم کئی عیب دیکھتے کہ اس کے الفاظ اپنے حسن کے اعتبار سے, اپنی ترتیب کے اعتبار سے اور اہل زبان کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس معیار پر نہ ہوتے, یا اگر الفاظ درست ہوتے تو اس کے الفاظ کے ساتھ جو پیغام دیا جا رہا ہے, جو معنی دیا جا رہا ہے, وہ مفہوم ٹھیک نہیں ہوتا, وہ پیغام درست نہیں ہوتا, جس قوم کے لیے دیا جا رہا ہے شاید وہ اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو, یا الفاظ کی ترتیب کے ساتھ ساتھ جو مضمون بیان ہو رہے ہیں اگر وہ وقتی طور پر درست ہوں لیکن بعد میں چل کر اس کے کوئی خلاف ہو جائے, اس کا کوئی دوسرا مطلب نکل آئے, اور جو غیبی خبریں دی جا رہی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تو اس میں تم جگہ جگہ پر اس فساد کو دیکھتے, جگہ جگہ پر اس کی خرابی کو دیکھتے. لیکن فرمایا کہ اب سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اور ماہران علم ہیں کہ وہ اپنے علم میں جس درجے پر ہیں, مثلا عربی زبان میں, کیونکہ رب کی زبان تو عربی نہیں ہے, رب تو زبانوں سے پاک ہے, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ناطہ ہے, اس لیے کہ جو زبان محبوب کی تھی اس زبان میں رب کریم نے کلام فرمایا. اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ایسا نہیں جیسے میرے اور آپ کا کلام ہے کہ جس میں آواز ہوتی ہے اور جو احاطہ کر جاتا ہے, نہیں, اللہ رب العالمین جل وعلا کی کوئی صفت, اللہ رب العالمین کی کوئی شان مخلوق سے مماثلت نہیں رکھتی, مخلوق سے تشبیہ نہیں رکھتی, مخلوق جیسی نہیں, جیسا قرآن کریم نے ذکر کیا کہ لیس کمثلی شے, کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم اللہ رب العالمین کو مثال دے سکیں, کسی چیز سے اللہ کو تشبیہ دے سکے, کیونکہ ہماری ذہن محدود, ہمارے مفاہیم محدود, ہمارا علم محدود, ہمارے کسی چیز کو پرکھنے کے تقاضے محدود, اور اس کی ذات کے کمالات, اس کی خوبیاں بہت اعلیٰ. مثلا آپ دیکھیں, کوئی کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو آپ تقریری فصاحت میں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, اگر گلاب کی خوشبو کو آپ ذرا لفظوں میں بیان کر کے بتا دیں, چلیں اللہ نے ایک پودا بنایا ہے جو گلاب کا پھول ہے, چمیلی ہے, اس کو میں اور آپ سونگیں, سونگنے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ اس کی خوشبو کو لفظوں میں بیان کریں, نہیں بیان کر سکتے آپ. تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ چھوٹی سی چیز کو ہم اپنے, ہمارا لفظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, تو رب کریم کی شان کا ہمارا لفظ کیسے احاطہ کر سکتا ہے؟ ایک آسان سی بات, یعنی اگر خوشبو ہم سونگتے ہیں تو میں اگر آپ سے پوچھوں کیسی لگی, آپ کہیں گے بہت اعلیٰ, ہم نے کہا نہیں, یہ اعلیٰ کا لفظ تو کئیوں پر بولا جاتا ہے, اس کی خوشبو کا جو کمال ہے اس کو لفظوں میں ذکر کریں, وہ کہیں گے جناب اس کو تو جو سونگے گا اس کو پتا چلے گا, لفظوں میں اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی صنعت اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی کائنات کی خوبی اور اس کی عجائب اور اس کے نظائر اور اس کی خوبیاں اتنی ہیں کہ ہمارے دنیوی الفاظ اور ہماری ذہن اور ہماری عقلیں لفظوں میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو جو بنائی گئی ہے اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے, تو جو بنا رہا ہے تو ہمارے لفظ اس کا کہاں سے احاطہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ لیس کمثلی شے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین جل وعلا کو مثال دی جا سکے، نہ دنیا میں بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے. کسی نے کہا جی یہ بھی کیسے، کیوں نہیں دیکھ سکتا دنیا کے اندر؟ تو ہم نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آسمان بنایا ہے، یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی. تو یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے اس کا احاطہ، اس کا گھیراؤ، ہماری آنکھیں اس کو نہیں گھیر سکتی. تو اب اللہ رب العالمین جل وعلا جس نے اپنے کلمہ کن سے اس زمین و آسمان کو بنایا، اس کا احاطہ ہماری آنکھیں نہیں کر سکتی. سائنس چاہے جتنی ترقی کر جائے، جتنے معاملات اور فصاحت کے دامن اس کی وسعت ہو جائے، لیکن اس کی ابتدا اور انتہا کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا. تو ہم، میں اور آپ، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم مشاہدہ مکمل طور پر نہیں کر سکتے. اس کی بنائی ہوئی کائنات کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، انتہا کہاں سے ہو رہی ہے، جس طرح آسمان کی میں نے مثال دی ہے کہ یہ بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور یہ کہاں سے یہ پیدا ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے، اس کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ جس وقت انسان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے کسی ایک حصے کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو پھر انسان کی آنکھیں اس کی ذات کا کیسے احاطہ کریں گی، اس کی صفات کا کیسے احاطہ کرے گی؟ تو یہاں پر قرآن کریم اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کلام مجید جو ہے قرآن، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، یعنی ہمارے دلوں میں یقین بٹھانے کے لیے، اس کی صداقت کو پیدا کرنے کے لیے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس لیے کہ اس کی بولی ہوئی کوئی بات کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، اس کے بیان کیے ہوئے طرز کو، یعنی جو الفاظوں کی ترتیب ہے، جو ماہران عرب ہے علم میں جو مہارت رکھتے ہیں فساد و بلاغت میں، وہ بھی جب اس کے الفاظ کی ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ اس مضمون کو، اس بات کو ان لفظوں سے بیان کیا گیا ہے، تو ان لفظوں سے، اس بات کو، ان لفظوں کو اختیار کر کے یہ بات بیان کرنا، انسان کی عقل کبھی اس بات کا ادراک ہی نہیں کر سکتی کہ ان مفہوم کو ان الفاظوں سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، یا اس بات کو بیان کرنے کے لیے ان الفاظوں کا چناؤ کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ بڑے بڑے اہل عرب انگوش بدندہ ہو جاتے تھے کہ بڑے بڑے شعراء جنہیں اپنی عربی زبان پر اور اپنی فصاحت پر اور بلاغت پر بڑا فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ انسان کبھی ان مفاہیم، ان باتوں، ان کلام کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ اس کے ذہن میں آ جائیں بیان کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پتا چلا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ میں صرف موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے ذہن جس کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی علمی گہرائی کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو پھر اس کی تفاصیل کا مطالعہ اگر کیا جائے کہ جن علماء نے صرف قرآن کریم کے عربی الفاظ کے نظم پر بحث کی ہے کہ یہ لفظ یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، یہ لفظ کس لیے انتخاب کیا گیا ہے، یا پھر مثال کے طور پر آپ ذرا آسان انداز میں سمجھیں، ایک عام شاعر ہوتا ہے جو شاعری کرتا ہے اپنے معافی ضمیر کو یا کسی خاص چیز کی غمازی کرنے کے لیے الفاظ لاتا ہے. اب یہی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے جب ڈاکٹر اقبال الفاظ لائیں گے تو وہ کتنے اونچی سطح کے الفاظ ہوں گے، اور انسان حیران ہوگا کہ جناب یہی بات ہے جو اس شاعر نے بھی کی ہے. مثال کے طور پر کسی پھول کی تعریف ہے، گلاب کی پتیوں کی تعریف ہے. اب ایک شاعر کا جیسا علم ہوگا ویسا وہ لفظوں کا انتخاب کر کے اس کی کیفیت کو پیدا کرے گا. اب گلاب کے اندر خوشبو بھی ہے اور اس کی پتیوں میں گداز بھی ہے اور اس کی رنگ کے اندر ایک چمک بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. اب جس کا جیسا علم ہوگا وہ ویسے بیان کرے گا. ایک عام شاعر بیان کرے گا تو بہت عجیب سے الفاظ ہوں گے، اسی کو اگر غالب بیان کرے گا تو بہت اونچے الفاظ ہوں گے، اسی کو اگر میر تقی میر بیان کرے گا تو بات گویا کہ اس سے اونچے ہوں گے. اسی کے مفہوم اور مفاہیم کو شاعر مشرق علامہ اقبال بیان کریں گے تو الفاظ اور ہوں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ لفظ بتاتا ہے. یہ تو آج کل فیس بک کا زمانہ ہے، آج کل تو لوگوں نے من گھڑت قسم کے اشعار بھی بنانا شروع کر دیا نا، یعنی کوئی بھی من گھڑت الفاظ لکھا اور آگے اقبال کا نام لکھ دیا جی اقبال، تو لوگوں نے کہا یہ اقبال کا شعر. میں نے کہا اقبال ایسے، اقبال اگر یہ شعر دیکھ لیتے تو ان کا انتقال ہو جاتا، اس لیے کہ اتنے نیچے سطح کی اردو وہ نہیں لکھ سکتے، اتنے ہلکے الفاظ اپنی شاعری میں وہ نہیں. تو آج کل تو جو ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہو آ رہے ہو اقبال، تو بس اس طرح کا کوئی الفاظ لیا ہے اور آگے اقبال کا ایک تخلص لگا دیا اور لوگ سمجھنے لگے کہ شاید یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. تو کہنے کا مقصد ہے جو ان کی کلیات کو دیکھتا ہو، جو اردو ادب یا ادبیات سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ لفظ کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے یہ کسی روڑ چھاپ آدمی کا انداز ہے، یہ اقبال جیسے آدمی کا انداز نہیں ہو سکتا، یہ غالب جیسے آدمی کا انداز نہیں ہو سکتا، یہ ذوق جیسے آدمی کا انداز نہیں ہو سکتا، یہ میر تقی میر جیسے آدمی کا انداز نہیں ہو سکتا. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک بات کو بیان کرنے کے انداز مختلف ہے. تو قرآن ایک بلا تشبیہ سمجھیے کہ اہل عرب
جو اپنی عربیت کے اندر مقام اور اعلیٰ رکھتے ہیں اور اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے ہیں، وہ جب کسی بات کو کہتے ہیں تو الفاظ اور، قرآن نے جب اس بات کو بیان کیا تو وہ چیخ پڑے کہ یہ انداز کسی بندے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا انداز ہے۔ تو یہاں پر قرآن، یہ میں نے بہت عام سی مثال سے آپ کو تھوڑا قریب لے جانے کی کوشش کی ہے، یعنی مکمل طور پر نہیں لیکن تھوڑا قریب لے جانے کی کوشش کی کہ قرآن کی عربی کیسی ہے۔ اور میں ایک بات یہاں پر عرض کروں، جو قرآن یہ ذکر کر رہا ہے نا مختصر طور پر، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اترتا تو فرمایا لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں بے شمار اختلاف پاتے۔ اچھا اس میں کیا اختلاف پاتے؟ اللہ فرماتا یہ میری طرف سے ہے، یہ رب کا کلام ہے، اس لیے اس میں کہیں سے بھی اختلاف نہیں پایا جا سکتا، نہ اس کے لفظوں کی ترتیب میں اختلاف پایا جا سکتا، نہ اس کے معنی کے بیان میں اختلاف پایا جا سکتا۔ یہ جو نصیحت کر رہا ہے، نہ اس کی سطح، اس کی سالمیت، اس کی مضبوطی، اس کی بلندی پر کوئی سوال قائم ہو سکتا ہے۔ یہ جو غیبی اشارات دے رہا ہے اور ماضی کے جو واقعات بیان کر رہا ہے، نہ اس پر کوئی انگلی رکھ کر بات کر سکتا ہے کہ نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا، یا یہ جو مستقبل کی بات کر رہا ہے ایسا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، جب ہوا تو لوگوں نے کہا یہ تو پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کلام جو قرآن اتر رہا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو تم اس میں بے شمار اختلاف، فساد، کمزوریاں دیکھتے، لیکن اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، تو یہ تمہیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، تمہارے رب کا کلام ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 کے اندر اس بات کو گویا کہ ذکر کیا گیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، مثال کے طور پر ایک بات دیکھیے، اس کو ہم تھوڑا قریب جا کر سمجھتے ہیں عام زبان کے اندر۔ ایک بات ہم کبھی بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے الفاظ کا چناؤ، مثال کے طور پر ہم کسی بندے کی تعریف کر رہے ہیں یا کسی کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں یا کسی کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، اس کا اعتبار صرف پیغام سے نہیں ہوگا، الفاظ کے چناؤ سے بھی ہوگا، کیونکہ کلام کی اہمیت الفاظ کے چناؤ سے ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کو کہوں آپ تو بات اور ہے، ابے تو بات اور ہے، کیونکہ ایک بات مخاطب کرنے میں بھی ذرا آپ دیکھیں تو اور آپ، اوے جی جناب، تو اب آپ دیکھیں ایک مفہوم کو، ایک پیغام کو ڈیلیور کرنے کے اندر الفاظ اگر مختلف ہو جاتے ہیں تو وہ معیار، وہ پیغام قدر سے گر جاتا ہے، معیار جو ہے وہ قدر سے گر جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بات صرف آپ کو قریب لے جانے کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور سمجھانے کے لیے۔ تو قرآن کریم میں جو پیغام دیا ہے، جو باتیں کی ہیں، اس کے لیے چناؤ بھی الفاظ کا ایسا کیا ہے کہ اس کے آگے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی پگڑیاں جھکی ہوئی ہیں۔ وہ جو مفہوم بیان کیا اس کے قریب تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جو یہ قیامت کے مناظر بیان کرتا ہے، جو یہ اپنے دور کے اندر حضرت موسیٰ کے حالات بیان کرتا ہے، جو حضرت موسیٰ 5000 سال پہلے گزر گئے، قوم سمود کے واقعات بیان کرتا ہے، ہود و عاد کے واقعات بیان کرتا ہے، حضرت عیسیٰ نوح کے واقعات بیان کرتا ہے، جن کو گزرے میں ہزاروں سال ہو گئے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتا ہے، تو اس واقعات، اس پیغام اور اس غیبی خبروں کے قریب تو کوئی گزر نہیں سکتا، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظوں کا چناؤ بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو یہ آیت اپنی جگہ پر ایک ایک مہینے کی تقریر رکھتی ہے، جو میں نے صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور منافقوں کو عبرت دلانے کے لیے کہ شرم کرو، تم جو چھپ چھپ کے ہمارے نبی کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف سازش کرتے ہو نا، ہم اس کلام میں سب کو واضح کریں گے، اور گڑبڑ نہیں کرنا کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں گڑبڑ اور فساد ہوتا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تمہارے دلوں کے بھید کو واضح کرے گا۔ تو منافقوں کو ڈرانے کے لیے اور اہل ایمان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ شک نہ کرنا، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز ایمان ہے، یقین ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور آپ دیکھیے، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ پیغام دینے میں الفاظ کا چناؤ، اس کے سامنے اہل عرب دنگ ہے کہ یہ بات ان لفظوں میں بھی بیان ہو سکتی ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے الفاظوں کی ایسی بھی ترتیب آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی زبان کا تعلق اس زبان کی شاعری سے ہوتا ہے۔ مثلا جو اردو آپ پڑھتے ہیں فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تو آپ نہیں دیکھتے آپ کو غالب کا دیوان پڑھایا جاتا ہے، میر تقی میر کی نظمیں پڑھائی جاتی، کیوں؟ کیونکہ زبان بنتی ہے شعرا کے طرز پر، کہ یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں تو کسی شاعر نے اس انداز میں اس کی تعبیر بیان کی ہے، اگر بیان کی ہے تو آپ کی زبان بالکل ٹھیک ہے، ورنہ آپ ایسی بس روڑو چھاپ بات کر رہے ہیں۔ یعنی زبان کہ یہ زبان جو استعمال کر رہا ہے، یہ جس زبان میں بات کر رہا ہے، یہ زبان میں باقاعدہ یہ لفظ، یہ باتیں، یہ مفہوم اسی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس کی صداقت کے لیے شعرا کے الفاظ اٹھائے جاتے ہیں کہ کسی شاعر، ہاں میں جی جناب اس بات کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، کیوں کہ جی غالب نے اپنی شعر میں یہ بات اسی کی ہے، میر تقی میر نے ایسی کی. اسی طرح اہل عرب میں ہمارے مدرسوں کے اندر باقاعدہ طور پر مقامات حریری، یہ عربی ادب کا شاہکار ہے، ایک کتاب ہے، اور اسی طرح سبا معلقہ، یعنی وہ تقریباً 7 کے قریب وہ قصیدے جو حرم کی دیوار پر کفار چپکاتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب اس کا جواب کوئی لے آئے، وہ زمانے جاہلیت کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے کے عرب کے جاہل دور کے جو شعرا تھے جن کو عربیت میں بڑا مقام تھا، وہ اب ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے اپنی زبان پر، تو کوئی ایک نظم لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ چھپکا دیتا اور کہہ دیتا کہ آؤ کوئی ہے کوئی بڑا جو اس نظم کا جواب لے کر آئے، جواب نہیں بلکہ اس بات کو ان سے بڑے الفاظ میں لے کر آئے. تو وہ 7 قصیدے جو حرم کی دیوار پر رکھتے تھے، آج بھی تمام مکاتب فکر کے مدرسوں میں وہ قصیدے پڑھائے جاتے ہیں، اس کے پڑھنے سے عربیت مضبوط ہوتی ہے، زبان مضبوط ہوتی ہے. اس لیے اہل عرب اپنے بچوں کو شہروں میں نہیں پالتے تھے، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو گاؤں دیہات بھیجتے تھے، کیونکہ اصل زبانیں دیہاتوں کے اندر ہوتی ہے، شہر میں تو وہ لشکری بن جاتی، اس کی زبان، اس کی زبان، اس کی زبان، کئی زبانیں مل کر اصل زبان ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اہل عرب اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیجا کرتے تھے، کیونکہ گاؤں دیہات میں طرز زبان، خطاب، انتخاب، الفاظ وہ بالکل باقی رہتا. آج بھی اگر آپ دیکھیں پنجاب کے رہنے والے، صوبہ سرحد کے رہنے والے، بلوچستان کے رہنے والے، دیگر کے رہنے والے، وہ جو اپنی پنجابی، پشتو اور یا کوئی بھی زبان آج وہ کراچی میں بولتے ہیں نا، تو اس کا لفظ اور ہوتا ہے. جب وہ اپنے گاؤں میں جا کر اپنے بڑے بوڑھوں سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ اس کے لیے لفظ اور لے کر آتے ہیں، تب اس کو پتا چلتا ہے او ہو میری زبان میں ملاوٹ ہو گئی ہے، یہ تو جناب اردو کا لفظ تھا جو میری زبان میں آ گیا، یہ تو پنجابی کا لفظ تھا. تو اصل زبان دیہاتوں کے اندر محفوظ ہوتی ہے اور بڑے بوڑھوں کے پاس محفوظ ہوتی ہے، اور جس کی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی شعرا کی. تو قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ جو یہ مفہوم بیان کر رہا ہے، جو یہ بات کر رہا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن اس بات کو کرنے کے لیے جو الفاظ لا رہا ہے وہ اتنے اونچے ہیں کہ عرب کے کسی شاعر نے کبھی ایسے الفاظ کا انتخاب ہی نہیں کیا. اس لیے اہل عرب یہ کہتے تھے او ہو یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں ہے، رب کا کلام ہے. مثلا میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مزید دیکھیے، تھوڑا سا وقت رہ گیا. جب عرب کے شعرا، ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، وہ کسی کو بھی معزز، کسی کو بھی مکرم، کسی کو بھی عزت دیتے تھے نا، تو اس کی زبان کی مضبوطی کی وجہ سے. تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ کفار مشرکین نے خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر ایک قصیدہ لکھ کر لگایا اشعار کا، اور یہ چیلنج کیا کہ جناب اس کا کوئی، آپ اس کا مقابلہ کوئی لے کر آئیں. صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، کہنے کہ حضور اگر کوئی آیت آپ عطا فرمائیں. تو سرکار نے ایک سورت کا ایک حصہ صرف دیا، فرما جا کر خانہ کعبہ کے اوپر کاغذ پہ لکھ کر یہ لگا دو، انا اعطیناک الکوثر. اب دیکھیں ہم علمی طور پر بہت نیچے ہیں، اس الفاظ کے اندر جو عربیت کا ایک بلندی ہے نا، معراج، ہمالیہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پڑھ کر پھر اس طرف آنا پڑے گا. لیکن اس کو عقیدت کی نظر سے صرف سن لیجیے، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے. اب میں یہاں پر انا کیوں آیا، آتینا کیوں کہا گیا، آتینا کیوں نہیں کہا گیا، آئین کیوں لایا گیا، یہ اس کا ایک الگ کمال ہے. انا آتینا کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن آتینا کیوں کہا، یہ اپنی ایک عربیت ہے اور قرآن کا ایک فصل. اسی لیے اہل عرب تھے کہ یہ بات تو ہم حمزہ اور تا سے بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن یہ کیسا کلام ہے جو حمزہ اور عین سے بیان ہو رہا ہے، تو یہ تو ایک عربیت کا، جیسا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، بات بیان کرنے کے الفاظ کا جو انتخاب ہے، یہ جو قرآن نے استعمال کیا، تو بڑے بڑے فصحا کہے گئے کہ نہیں 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 نہیں، یہ کسی فرد بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کیونکہ ایسی تعبیر، ایسی تشریح اور ایسا نظم اور ایسے الفاظ کا انتخاب کسی فرد بشر کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے، میں اس طرف تو آیا نہیں کہ قرآن پڑھنے میں آپ کی طبیعت پر کتنا اثر پڑتا ہے، آپ کتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کا مفہوم ایک الگ چیز ہے، اس کا پیغام ایک الگ چیز ہے، اس کا علم ایک الگ چیز. میں تو صرف عربی عبارت جو لکھی ہوئی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت فرمائی کہ انا آتینا کلکوثر، لے جا کر آپ لکھ دو. جب انہوں نے جا کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ لکھ دی، تو وہاں پر ایک امبو کثیر جمع غفیر کھڑا ہو گیا. اب بڑے بڑے شعرا آ کر دیکھتے ہیں یہ کس نے لکھ دی ہے، اس کی ترتیب. کئی کئی دن گزر گئے صرف آیت کے نظم کے اوپر کہ یہ الفاظ کا انتخاب کیسے ہوا. بعد میں وہاں سے کہنے لگے ٹھیک ہے لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کا دوسرا مصرع تو ان کے خود کے پاس نہیں ہوگا، ایسا تو ہم بھی نہیں بنا. جب حضور کے پاس بات آئی تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قرآن شعر شاعری نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے الفاظ قبائش کے اعتبار سے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، یہ طرز اس لیے اترا ہے تاکہ اہل عرب کی گردن جھکائی جائے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اب آپ وزن دیکھ رہے ہیں, یہ وزن کے ساتھ اس کلمات کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل عرب کی گردن کو جھکایا جائے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے, اور اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تم بے شمار فساد دیکھتے. میں نے تو ابھی گفتگو شروع ہی نہیں کی ہے, میں تو صرف الفاظ کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. جب وہ آ کر کہنے لگے صحابہ کرام نے کہ اس کا دوسرا بھی کوئی مصرع بن سکتا ہے, حضور نے فرمایا اس کا دوسرا نہیں اس کا تیسرا بھی موجود ہے. اب آپ نظم دیکھیے, کچھ نہ پکڑ سکیں تو تھوڑا قریب جا کر اس کو دیکھیں. میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اس کا وزن آپ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک الابتر. دیکھ رہے تینوں جگہ پر رہا رہے ہیں, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اس نظم کے اندر اس معنی کو بیان کیا گیا اور بڑے بڑے فصحا اس کے سامنے گھٹنے کے بل گر گئے اور انہوں نے کہا واقعی میں یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں, یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوهُ فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کی عبارت, اس کے ٹیکسٹ میں بھی تم غلطیاں دیکھتے, اس کے میسج میں بھی تم غلطیاں دیکھتے, اس کے مفہوم میں بھی تم غلطیاں دیکھتے, اس کے پیغام میں بھی غلطیاں دیکھتے. لیکن کسی بھی طریقے سے علم کے جتنے شعبے ہیں سب کو ہائی الرٹ کر کے قرآن کے سامنے لے آؤ. کسی جگہ پر انگلی رکھ کر بات نہیں کی جا سکتی کہ یہاں پر لفظ کا انتخاب ٹھیک نہیں, مفہوم کا انتخاب ٹھیک نہیں. فرمایا یہ اعجاز ہے. اور آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی زبان تو عربی نہیں, اللہ تو زبانوں سے پاک ہے, تو فرمایا پھر عربی میں کلام کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ محبوب کی زبان عربی تھی. اور یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضور کی ہر صفت کو خدا نے زندہ و جاوید رکھا. نماز بھی عربی میں, کلمہ بھی عربی میں. ارے بھائی نماز تو مناجات ہے, دعا ہے, اور دعا تو جناب بندہ مادری زبان میں کرے. فرمایا نہیں, جو میرے محبوب کی زبان تھی وہ ہمیشہ باقی رہے گی. تو حضور کی ہر صفت کو باقی رکھنے کے لیے قرآن بھی عربی میں اترا, نماز بھی عربی میں ہوئی, عبادات بھی عربی میں ہوئی. ورنہ نہ رب کی زبان اردو ہے نہ عربی ہے, رب کی زبان وہی ہے جو محبوب کی زبان ہے. اللہ رب العالمین اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے. آپ گھر جا کر آیت نمبر 82 کو دوبارہ مطالعہ کریں, کنزلمان شریف سے خزان الرفان سے اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں. دل قرآن کی تعظیم کے لیے کھلے گا, اور پھر اس روشن آنکھوں کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ذوق تلاوت عطا فرمائے, اللہ رب العالمین ہمیں فہم تلاوت عطا فرمائے, اور قرآن کریم کے فضل سے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو منور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.